اگلی آیت میں ایک اور نشانی آیت 22، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق، ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. دوسری چیز اب اس میں جو غور و فکر کی ہے وہ ہے آسمانوں زمین کی تخلیق، کیسے پیدا کی اس نے، کیا ہوا. کبھی آپ اس پہ غور کریں نا تو آپ کی سمجھ جو نا رک جاتی ہے. اللہ کو پہلی دفعہ کیسے خیال آیا ہوگا، اللہ کے پاس یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، زمین کا رنگ ایسا کیوں ہے، آسمان ایسے اوپر کیوں ہے، ان کا ڈسٹینس کیسے. یعنی آپ اکیلے بیٹھ کے نا، بالکل خاص طور پہ کسی اوپن جگہ پہ جا کے نیچر میں بیٹھیں اور سوچیں، تو یقین کریں کہ آپ کو اپنا سانس رکتا ہوا دکھے گا. یہ گلوب ایسے ہے، ادھر سمندر ہے، ادھر پانی ہے، یہاں سردی ہے، یہاں گرمی ہے. مشرق میں ہمیشہ گرمی کی ہوتی ہے، مغرب یعنی ویسٹ میں ٹھنڈ کی ہوتی ہے، پولز کے اوپر برف کی ہوتی ہے. یقین کریں آپ کا جیسے ایسے لگتا ہے کہ خون خشک ہو رہا ہے. اللہ کہتے کرو غور، میں تمہیں خود کہتا ہوں کرو. اور اس غور کا نتیجہ کیا ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، اور اس غور و فکر کا آخری ریزلٹ کیا ہے کہ یاک نعبدو و یاک نستعین، تو سب سے بڑا میں سب سے چھوٹی. غور و فکر کریں، آج سائنس کے نام پہ جتنا زمین و آسمان کو لوگ غور و فکر سے دیکھ رہے ہیں، اس کی تہوں کو کھول رہے ہیں، لیکن خالق تک نہیں پہنچ رہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم اس کائنات پہ غور کرو، دیکھو میں نے تمہیں کیا دیا. آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیں، خلق السماوات والارض کے بیچ میں جتنے ڈفرینٹ تھنگز ہیں نا، ان کو لسٹ بنائیں، جو آپ کی عقل کے مطابق مختلف چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں، صرف اس کی لسٹ تیار کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ اس میں آسمان بذات خود بھی ہے، زمین بھی ہے، لیکن جو ان کی چیزیں ہیں، ڈائناسور سے لے کر زیبروں سے لے کر چڑیوں سے لے کر انسانوں سے، جنوں سے، پریوں سے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کیسے لا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تناسب، جب سے دنیا بنی آج تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ساری لڑکی رہ گئی، مرد کوئی نہیں پیدا ہو رہے. اگر آپ کے گھر میں چار بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں، یا آپ کی صرف تین بیٹیاں اور بیٹا کوئی نہیں ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں، کسی اور کے گھر میں صرف تین بیٹے ہوں گے، بیٹی کوئی نہیں ہوگی. اوور آل پوری دنیا میں مردوں عورتوں کو اللہ نے ایک ریشیو اینڈ پروپورشن کے ساتھ سیٹ کر دیا. کون ہے یہ جو حساب کتاب رکھے؟ ہم تو ایک چھوٹی سی انوینٹری نہیں کر پاتے، کیا رہ گیا، کتنا رہ گیا، کتنا گھر میں راشن لینا ہوتا ہے، بازار سے چیزیں لے آتے ہیں، پھر یاد آتا ہے وہ دودھ تو تھا ہی نہیں، وہ لائی نہیں، اچھا یہ تو زیادہ آ گیا. تو کتنی عورتیں یہ سوچ کے شاپنگ کریں کہ کیا کم ہے، کیا زیادہ ہے، ایسے لینا ہے کہ بس دو ویک کے بعد جانا پڑے، مجھے بیچ میں نہیں جانا. بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں، جب ضرورت پڑی گاڑی کھڑی کی لے آئیں گے، اور اس میں ٹائم بھی گیا، اور لینے گے چار چیزیں بیکار بھی اٹھا کے لے آئے، پھر جو چیزیں زیادہ آ گئیں وہ ضائع ہو گئی تو پھینک دو، کوئی بات نہیں، بہت ساری بریڈ پڑی ہوئی ہے. یہ طریقے جو ہے نا، یہ غیر فطری طریقے ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اس غور و فکر کے نتیجے میں اپنے اندر وہ خوبیش کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کی ان کائنات میں. یہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے جو یہ سارے معاملات کو کر رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد اس نے اس کے نظام کو بھی سنبھالا. چلے جیسے تیسے کر کے بنا لیا، ختم ہو گئی بات، کر دیا بھی جو مرضی کریں گھر جا کے. کئی ایسی بیکار کمپنیاں ہوتی ہیں نا، ایک دفعہ پیسے لینے کے لیے چیز بنا کے ہاتھ میں دے دی، وہ جب استعمال کریں گے، پہنیں گے، پتہ چلے گا بیکار تھے، رواں آ گیا، یہ ہو گیا، خراب ہو گئی. اللہ نے نہ صرف بنانے کا ذمہ لیا بلکہ مدبر الامر، وہ چیزوں کو چلانے، اس کی پروسیسنگ، اس کی لائف ٹائم گارنٹی بھی لیتا ہے، جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ ساری اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اور کتنی خوبصورت رکھی، انسان دیکھ سکتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی بڑی بات ہے. تو غور و فکر کریں گے تو فائدہ ہوگا. کس طرح آسمان ہے، اس کا فاصلہ کتنا ہے، آپ دیکھیے کہ زمین سے آسمان کتنا دور ہے. اگر ان کا ڈسٹینس کم ہو جاتا تو کیا ہوتا، کس طرح یہ گریویٹی کا تناسب. آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، کوئی پلرز نہیں ہیں، کوئی سٹکس نہیں کھڑی، یہ صرف فورسز ہیں. اور ایک گریویٹی کی پل کے ساتھ اس کو اللہ نے ایک خاص جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور اگر اس کو کم کر دیں گے تو آسمان زمین کے اندر آ کے گر جائے گا، اور اگر اس کو زیادہ کر دیں گے تو آسمان اوپر جائے گا اور ہلتا رہے گا، یہ زمین ہلتی رہے گی اس کا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سوچو یہ کہاں سے آئی، مادہ ہے تو مادہ کس نے پیدا کیا، انرجی ہے تو انرجی کس نے پیدا کی، ریشو پرپورشن کس نے کیا. اور ان سب کے اندر بڑھ کے پھر جو اگلی چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور وہ کہ وقت تلاف السیناتکم. السینہ جو ہے نا یہ لسان ان کی جمع، سینت ان کی بھی جمع، یعنی لسان ہے نا تو السینہ اس سے دیکھے. اور الوان لون کی جمع، لون کہتے ہیں نیچرل کلر کو. کہاں پڑا ہے؟ گائے کے واقعے میں. جی بالکل، ما لونہا، اور جو کلر خود چڑھایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبغہ کہتے ہیں, صبغہ کہتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کہتا ہے تمہارے رنگ کتنے فرق ہیں. کبھی آپ افریقہ کے حبشیوں کو دیکھیں اور یورپ کے گوروں کو دیکھیں, ایک بنانے والا, ایک اتنا گورا اور ایک اتنا کالا. اللہ نے حسن کے معیار بھی فرق رکھے. جس طرح ہمارے کلچر میں کسی کا گورا ہونا سمجھتے ہیں بڑی عقل مندی ہے اور بہت خوبصورت ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم سوچتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہو جائیں گے تو میاں کو بھی اچھے لگیں, گھر والوں کو اچھے لگیں, بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے. اسی طرح کالے رنگ کا انسان, آپ کو پتا کہ افریقہ میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں خوبصورتی کا کیا معیار ہے, تو انہوں نے کہا موٹی ناک, یعنی موٹی ناک اور چوڑے ہون. ہمارے کلچر میں یہ دونوں چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں. کہا اور کیا رنگ کیسا, کہتے خوبصورتی یہ کہ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا پام, اس کا رنگ اور باہر کی اسکن کا دونوں کا بالکل ایک جتنا کالا ہو, ان کی یہ خوبصورتی. ان کی بھی اداکاریں ہوں گی, ان کی بھی ماڈلز ہوں گی, ان میں بھی لڑکوں کی مائیں لڑکیاں دیکھنے جاتی ہوں گی. اور وہ کہتے ہیں جتنی عورت موٹی ہو اونچی ہو اتنی خوبصورت ہے. سومالیوں میں دیکھ لیجئے ان کے معیار ہے. ہمارے ہاں لیتے وقت کہتے ہیں بالکل چھٹانک وزن ہو, اور گھر پہنچے تو کہتے ہیں یہ 40 سال کی عورت کا کام کرے. وہ جان ہی نہیں اس غریب میں, تو کرے گی کیا کام, پھر وہ آپ سے کام لے گی نا. ذرا عمر بڑی ہو جائے کہتے ہیں نہیں بڑی عمر کی لڑکی نہیں لینی. کبھی سوچا کہ بڑی عمر کی لڑکی جائے گی تو گھر سنبھالے گی, 4-10 سال کی زندگی بڑھ چکی ہے تو تجربہ بھی تو بڑھ چکا ہوگا, سمجھ بھی تو بڑھ چکی ہوگی. چھوٹی عمر کی لے جاتے ہیں پھر جا کے سکھانا پڑتا ہے, پھر وہ بھی روتی ہیں, وہ بھی روتے ہیں, پھر اماں کو کوستے ہیں کہ اماں نے سکھایا نہیں, بھائی آپ کو اتنی چھوٹی لینے کی ضرورت کیا تھی. تو یہ ساری چیزیں جو کلچرلی ہم ارد گرد میں دیکھتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان چیزوں کو رکھا. اب یہ جو سوال شروع میں بھی ابھرا تھا کہ اتنی مختلف زبانیں کیسے آئیں, تو میں نے البدایہ نہایہ میں یہ روایت پڑھی ہوئی ہے, واللہ عالم ٹھیک ہے کہ نہیں. کوشچن شروع سے لوگوں کے ذہن میں رہا کہ آوازیں کیسے بدلتی ہیں, اتنی لینگویجز کیسے ہوئیں. تو یہ تو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 60 سے 70 لوگ جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو کے آگے تھے. جب وہ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹک گئی, ادھر لوگ بسنے لگ گئے, پھر کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے یہ امیجینیشن میں کر دیا کہ کچھ بزرگ ہیں, اگر وہ نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم ان کی وجہ سے بچ رہے ہیں. لوگوں نے کیا کیا کہ بہت اونچے اونچے منارے سے بنائے, جیسے ٹاپ پہ کوئی ٹاور ٹائپ ہے, ان ٹاورز کے اوپر کچھ ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے تھے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے کراتے رہتے تھے. لوگوں نے یہ شرک شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کے عذابوں سے بچے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو ایک دم غصہ آیا تو زلزلہ آیا, وہ ٹاور جب گرے تو وہ لوگ بھی گر کے مرے, اور اس کی وجہ سے جو دھڑکن اور اتنی گھبراہٹ ہوئی تو اس سے جو لوگ تھے وہ مختلف طرح کی بولیاں بولنے لگ گئے. واللہ عالم, اب ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ کتنی حیرت ناک بات ہے کہ پنجابی ماں کے گھر پیدا ہونے والا بچہ پنجابی بولنے لگ جاتا ہے, انگلش بولنے والا انگلش میں. اور جب گوروں کے بچے روتے ہیں تو میں دل میں سوچتی ہوں ان کے بچے بھی ہماری بچوں کی طرح روتے ہیں, یہ تو نہیں انگلش میں رو رہے. روتا بچہ تو پنجابی ہو یا گورا انگریز ہو یا سمجھے نارویجین بولے, وہ سب ایک جیسے ہیں, چیختے بھی ویسے ہی ہیں, شور بھی ویسے ہی مچاتے ہیں, ضدیں بھی ویسے ہی کرتے ہیں. تو یہ کون سکھاتا ہے, کوئی ماں سکھا سکتی ہے بچے کو لینگویج؟ یہ اللہ کی شان ہے. اور الوان, اور یہ آیت جو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑوں تو مجھے بہت ہی دلچسپ لگتی ہے کہ پیچھے شادی کی بات تھی, عورت اور مرد کی آپس کے تعلق کی بات تھی, یہاں رنگ اور زبان کا فرق ہے. کئی دفعہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ شوہر کی زبان کوئی اور ہوتی ہے, بیوی کی کوئی اور ہوتی ہے, یعنی لینگویج بیریئر. اب یہ تو ہم نے کر دیا, ہم تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے دوسروں میں نہیں کرتے, یہ اردو سپیکنگ ہے ہم ان میں نہیں کریں گے, یہ پنجابی سپیکنگ ہے, یہ میمنی ہے, یہ ہم نے تو اتنی زیادہ بانٹے رکھ دی رشتے کرتے وقت کہ اللہ کی پناہ. حالانکہ آپ دیکھیے جتنے ریورڈس ہیں, یہ بعض دفعہ ان کی شادیاں جب ہوتی ہیں تو کوئی اگر ترکی ہے تو اس کی شادی کسی امریکن سے ہو رہی ہے, اس کو انگلش نہیں آتی, اس کو ترکی لینگویج نہیں آتی, گھر چلتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک مجھے بردر کی بات یاد آ گئی, ان کی بیوی جو تھی وہ گونگی تھی, مجھے خود یاد ہے ہمارے بچپن میں, بلکہ ہم اسے کپڑے سلواتے تھے, تو وہ بڑے اچھے گھر کی تھی. تو پھر گھر کا جو ڈرائیور تھا اسی کو کہہ سن کے تو ماں باپ نے شادی کر دی, بچے بھی تھے. تو وہ بردر کبھی کہتا تھا یہ تم لوگوں کے لیے گونگی ہے, مجھے یہ سب کچھ نہ دیتی ہے. نہیں وہ بغیر بولے بھی شور مچا کے کر کرا کے کہتا یہ گونگی تم لوگوں کے لیے, میرے لیے یہ گونگی بالکل نہیں ہے. تو یہ ایک فطرت ہے, انسان جو ہے وہ اس طرح کے کام کر لیتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. اب اس میں کیا نشانی ہے, عالم نہیں ہے لفظ, عالمین ہے. عالم اور عالم میں فرق ہے, عالمین ہوتا تھا جہان, اور عالمین عالم کی جمع علم والوں کے لیے. علم کے ساتھ اس میں کیا نشانی ہے, اب آپ بتائیے کہ اس میں کیا نشانی آپ کو دکھ رہی ہے. خاص طور پہ زبان اور رنگ کا فرق ہے, اور اللہ علم کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. جی
چاہے جتنا بھی علم آ جائے وہ کوئی بندہ اس طرح کی کام نہیں کرتے
تھے. یعنی علم کے باوجود بھی انسان کسی کو زبان نہیں سکھا سکتا. آپ دیکھیے سب کی زبان ایک شکل کی, منہ کا جو دھانا ہے جہاں سے ہم بولتے ہیں, ووکل کارڈ, سب ایک جیسے ہیں، اندر سے مختلف چیزیں کیسے بولی جاتی ہیں، تلفظ فرق، سٹائل فرق. اللہ تعالیٰ یہاں یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا مادہ تخلیق اور بناوٹ کا فارمولہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود رنگ کیوں فرق، زبانیں کیوں فرق. بس آپ دیکھیں نا، پنجابی بولنے والوں کا شاید فیس تھوڑا فرق ہونا چاہیے تھا ہمارے خیال میں، اور انگلش بولنے والوں کا فیس ڈفرینٹ ہوتا. اللہ کہتے ہیں یہ میری شان ہے کہ ایک ہی جیسی چیز سے مختلف قسم کے کام لے لو. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے عالمین کے ساتھ اگر جوڑیں، ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ علم ایک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد مختلف لوگ مختلف رنگوں کے بن جاتے ہیں، جو اس کے اندر ذاتی خوبی ہوتا ہے یا ان کی ملان ہوتا ہے نا، تو اس علم کے بعد ان کو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات ہے، بس جتنے جائیں اتنا تھوڑا ہے. اگلی چیز جس پہ غور و فکر ہے وہ ہماری آپ کی نیند ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ نیند میں کیا ہے. ومن آیاتی ہی، اور اس کی آیتوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہی کیا ہے؟ اللہ کی ذات. منام حکم، تمہاری نیند. منام کا لفظ کیا ہے؟ نوم سے. نوم کیا ہے؟ نیند. منام سونا، یعنی سونا نہیں، گولڈ نہیں، بلکہ ٹو سلیپ. باللیل، رات کو. کیا پتا چلا کہ نیند تو ہوتی ہی رات کی، لیکن ون نہار، اور دن کی بھی. یہ دن کا سونا کون سا بھائی؟ تھوڑا سا کام چھوڑ کے رک جانا. دن میں صرف اتنا سونا کہ جس سے بندہ دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے دوپہر کے قریب، اس کو کیلولا کہتے ہیں. اور دن کے وقت میں عام طور پہ سونا ناپسندیدہ ہے، اور اس میں بہت ساری کوٹیشن ہے. بعد میں موقع ملا تو آپ کو اس کوٹ کروا دوں گی، لیکن ابھی اس وقت صرف غور و فکر کا انداز رکھیں. وابتغاؤک من فضلہ، اور تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنا. اگر آپ اس آیت کو پڑھیں نا تو یہ ایسے ہونی چاہیے تھی، ومن آیاتہ منامکم باللیل، یہاں پہ آپ ایک رکیں گے، اور ون نہاری وابتغاؤک من فضلہ. تو بانٹ سمجھ آتی ہے کہ تمہارا رات کو سونا اور دن کو تلاش کرنا اس کے فضل کو. اور یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ لائیولی ہوڈ، مردوں کا کمانا، کسب حلال، کہ دن کو کام کرو اور راتوں کو سو جاؤ. یہ ہے فطری طریقہ. تو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. کون سنتے ہیں؟ یہ ذرا جو آخری لفظ ہے ان پہ بھی غور فرمائیے گا. یہاں کیا ہے؟ لقوم یسمعون، یہ کون سا سننا ہے؟ دل کے کانوں سے سننا، غور و فکر سے، حیوانی کانوں سے نہیں سننا. یعنی ان چیزوں پہ غور صرف وہی کرتا ہے جو دل کی آنکھوں سے سنتا ہے کہ واقعی میرے رب نے رکھا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نیند آپ کو آ کوئی نہیں رہی، کریں کیا؟ پورے جتن کر لیں. جب نیند نہیں آنی تو نہیں آنی. اللہ سلاتا ہے تو بندہ سوتا ہے، ورنہ نہیں سو سکتا، آپ کو پتا. اور بعض دفعہ تھکا بھی ہوتا ہے انسان، بہت زیادہ تھک جاتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی. بعض ہی ہوتا ہے کوئی خیال دماغ میں آ گیا، پھر اس دن انسان چلتا ہے. تو آپ کہتے ہیں بے خوابی کی ایک دعا بھی ہے، بے خوابی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھایا کرتے تھے، یا اور آف کورس مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھی اپنے طور پہ آنی چاہیے. جس کا خلاصہ یہ ہے، زبانی مجھے بھی نہیں آتی، آتی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی پڑھنی نہیں پڑی، موقع ہی نہیں ملتا. لیکن اللہم غارت النجوم وحدات العیونی انم عینی، کہ اللہ غارت النجوم، ستارے بھی سو گئے، وحدات العیونی، اور آنکھوں نے بھی آرام پا لیا، انم عینی، تو میری آنکھ کو بھی سلا دے. یہ اس کا ایک کلاس ہے، پوری صحیح نہیں لیکن آپ کو یہ مل جائے گی آن لائن پہ انشاءاللہ. تو یہ دعا یقین کریں کہ اب تین دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نیند آ جاتی ہے. پھر اسی طرح کروٹ بدلیں. اور کیا کریں اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو؟ آج لوگوں نے نیند نہ آنے کی دوائیں بنا لی، حالانکہ اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. یہ جو ٹرینکلائزرز کھاتے ہیں نا، یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، پھر اس کے بغیر آپ کو نیند آئے گی بھی نہیں. تو کوئی بھی ایسا ساتھی جس کو نیند کا مسئلہ ہے، وہ فوری دوائیں کھانے چھوڑے اور دعائیں پڑھیں. اور اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو کیا کہا تھا، حضرت فاطمہ کو، جب انہوں نے آ کے شکوا کیا تھا کہ تھک جاتی ہوں سارا دن کام کر کے، تو مجھے غلام دے دیں، تو آپ نے تسبیحات کہیں، جس کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں. یعنی وہ خدمت گار لینے گئی تھی، تو اللہ نے کام اور دلوا دیا کہ اب یہ بھی کر کے سو، کر کے دیکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نیند میں آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے. کس کو مسئلہ نیند کا؟ کس کو نہیں آتی؟ بہت اب نارمل بات ہے. آپ دیکھیے کہ نیند کب آتی ہے؟ جب دلچسپی نہیں ہوتی. کلاس میں اگر نیند آئے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ایک تو ٹیچر کی ناکامی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ آپ کو تھکا دیتے ہیں اور بور کرتے ہیں، لیکن قرآن سن کے نیند تو آتی ہے. جیسے کھانا کھانے کے بعد جسم کو سکون ملتا ہے نا، اس طرح قرآن سن کے روح کو سکون ملتا ہے. تو جب جسم کو سکون ملتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، تو روح کو سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے. لیکن پھر ٹیک چھوڑیں، زمین پہ بیٹھے ہیں آپ کو کبھی نیند نہیں آئے گی. اور اسی طرح سے ہیوی کھانا نہ کھائیں، صبح شاور لے کر آئیں. یہ ساری ٹپس جو آپ سب کو میرا حال ہے میرے سے بہت اچھی طرح آتی ہوں گی، پورے مینس یوز کریں اور پورا دلچسپی رکھیں، لکھیں. جب تک آپ لکھیں گے آپ کو نیند نہیں آئے گی، اور لکھیں گے نہیں تو بیٹھے خالی ادھر ادھر دیکھیں گے تو نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی چیز جو اس میں کہی گئی، جی، کہ نیند نہ آئے، ذکر کریں، رات کی دعائیں پڑھیں، سورت ملک پڑھیں، سورت سجدہ پڑھیں، اور یہی دعا بتائیے نا، اللہ مغارت النجوم والی، اور سارے معاملے اللہ پہ ڈال دیں. یقیناً کوئی ایکسائٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. سچی بات ہے، وہ غم کا بھی ہو سکتا ہے اور خوشی کا بھی ہوتا ہے. ہمیں کب نیند نہیں آتی؟ جب ہمیں اگلے دن کہیں جانا ہے اور وقت نہیں گزارا. جن کو نیند نہیں آتی نا وہ ایموشنل لوگ ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو ذرا کول ڈاؤن کریں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو نیند آئے گی انشاءاللہ. اور پھر اس لیے بھی سوئیں کہ اگ فجر کے لیے اٹھنا ہے. سونے اور جاگنے کی ہیبٹ سب بہت اہم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے واقعی ویسے بنے جیسے ہم چاہتے ہیں اور ہم ویسے ہی بنے جیسے چاہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کا سونا جاگنا ٹھیک کرنا پڑے گا. اور یہ ہمارے پاکستانی کلچر کی پتہ زیادہ مجھے ان کا تو حد سے بگڑا ہوا ہے. یقین کریں ہماری راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں. رات دیکھیں نا، اگر عشاء 5:30 بجے آج کل ہو رہی ہے تو آپ 12 بجے تک کیا کر رہے ہیں جاگ کر؟ اور پھر آپ کو فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور فجر کے بعد تو اب ٹائم بھی نہیں آپ کو ملے گا دوبارہ سونے کا. اور اگر آپ رات بھی دیر سے سوئے فجر کے بعد سے اب اٹھے ہوئے، تو اس وقت تو آپ کو واقعی نیند آنی چاہیے. آپ اپنے 12 گھنٹے پورے کر چکے ہیں جاگنے کے. تو ضرورت اس بات کی کہ اس سوچ کے ساتھ بھی سوئیں وقت پہ کہ مجھے اپنے باقی کاموں کو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دن مشکل ہوتی ہے. سب سے مشکل جو میں نے فیل کیا چیز ہے جو اپنی عادت سے نکالنی، وہ صبح کا سونا ہے. فجر کے بعد اتنی گہری نیند آتی ہے کہ اللہ کی بنا. اس وقت تو پھر چاہے میرے حال ہے کہ ماں کے پاس بچہ بھی ہو تو وہ اس کو بھی رونے لے گی اور کہے گی کہ مجھے سونا ہے. یہ اتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب اللہ کے فیصلوں پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے، کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لے کہ جو اس وقت ہی کرنی ہے. کسی کو اپنے ساتھیوں میں رکھ لیں، واک کر لیں، کلاسز میں آنے والے جو صبح میں آتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سو سو کے اٹھ کے آتے ہیں نا. یہ آپ کی کلاس سب سے زیادہ لیٹ شروع ہونے والی کلاسوں میں میرے خیال میں ابھی تک جتنے صبح کے کورسز میں نے لیے ہیں. 10 بجے تو کوئی کلاس نہیں شروع ہوتی، سب جگہ میکسیمم 9:00 ہے. ایون آپ دیکھیے کہ آج کل ہیں، بلکہ میں سوچ رہی تھی ناروے کے بارے میں، یہ جو دن چل رہے ہیں تو ہم فجر اسکول میں جا کے پڑھتے تھے 9 بجے. جب گھر سے نکلتے تھے تو بھی فجر کا وقت شروع ہو گیا، یا کہہ لیں یعنی کچھ لوگ گھنٹہ گھنٹہ دور سے آتے ہیں تو موسٹلی لوگ آج کل کے دنوں میں اسکول میں آتے فوراً سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اور اندھیرا ہوتا ہے 9 بجے، وہاں 9:15 کے بعد سن رائز شروع ہوتا ہے نا. تو اس کا میں نے فائدہ دیکھا ہے کہ جب اس کے بعد ہی دن شروع ہو گیا تو پھر برکت تو دن میں ملے گی نا. تو کوئی ایسی ذمہ داری اپنے اوپر ڈال لیں کہ جس کے بعد پھر آپ کے لیے جاگنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے جی.
ایک چھوٹی سی ٹپس آپ کے لیے کہ اپنی جو ورک بک ہے وہ صبح فجر کے بعد کریں، آپ کو کبھی نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ.
جی بالکل، اور آپ کو ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا جو آپ کا پچھلے دن کا بھولا ہوا تھا نا. بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فطرت کے ساتھ چلنے والا بنائے. یہ سورت روم جو ہے نا، یہ آپ کو سب میں فطرت کے سبق سکھا رہی ہے. سورج صبح صبح آتا ہے اس لیے کامیاب ہے، چاند رات کو آتا ہے اور صبح سے پہلے چلا جاتا ہے. ہر چیز نیچر سے آپ کو سکھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو فطرت کے ساتھ سنکنائز کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے اور میرے کاموں میں بھی برکت ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا آیت 24 میں، وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ. کس کس چیز پہ اللہ تعالیٰ آج غور کروا رہے ہیں؟ تھنڈر، رات کی بجلی کڑک جو رات کو بارش کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی بادل آتے ہیں، کبھی بجلی چمکتی ہے، کہیں بجلی کے گرنے کا خوف ہے، کہیں طوفانوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی بارش کے برسنے کی خوشی ہوتی ہے. ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے. اس میں غور کیا ہے کہ آج کی خوشیاں کل کے غم، آج کی راتیں لمبی کل کے دن لمبے. تلک الایام نداولھا بین الناس، اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر خوشی کا جو وقت آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ اندیشے بھی آتے ہیں. بجلی کے چمکنے کو اگر انسان دیکھے تو پھر بارش سے تو کبھی فائدہ نہ اٹھا سکے. تو بارش سے پہلے ہمیشہ دیکھیے کڑک چمک ہوتی ہے. اسی طرح انسان کو زندگی میں کوئی خوشی لینی ہے نا تو اس کے لیے بھی پیچھے سے کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، پھر اس میں سے خیر کی بات ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس ایک ہی چیز آپ کی مرضی کی، آپ کی پسند کی اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے اور باقی ساری چیزوں کو پیچھے کر دے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگلی چیز جس کے اوپر غور ہے وہ کیا ہے، وہ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ برساتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. آسمان سے پانی، زمین زندہ ہوئی، اور اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. جی آپ بتائیے کیا نشانی ہے تاکہ پتہ چلے کہ عقل ہے. جی آپ بتائیے.
انسان جو ہے وہ زندگی کے بعد موت اور اس کے بعد پھر اٹھایا جائے گا.
جی آپ پیچھے سے.
یہ بارش جو ہے یہ وحی کا پانی ہے, وحی کے پانی سے کیسے بے جان روح کے اندر زندگی آتی ہے وہ انرجی دیتی
ہے. ٹھیک ہے شاباش. اب آپ غور و فکر کریں, خود دیکھیں کہ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں نشانی دکھاتا ہے. کہ آسمان سے پانی ہے, کبھی عقل کے بغیر یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ پھیکا پانی جس میں کوئی مٹھاس نہیں کوئی کلر نہیں, اور بھوری کڑوی مشین مٹی منہ میں ڈال کے دیکھے تو شاید نمکین لگے گی آپ کو یا کڑوی لگے گی, لیکن اورنج کلر کا اورنج مینگو, پھر اس میں انار آم, یہ کون کر رہا ہے؟ اسی طرح دل مردہ ہوتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس خیر تھی جب تک قرآن کا یہ پانی آپ کے اوپر نہیں پڑا, آپ کو اپنی خیر پتہ ہی نہیں تھی. قرآن پڑھنے کے بعد جو لوگ اس طرح فائدے دینے والے بن جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وحی کا پانی دل پہ پڑتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں خیر ہے لیکن وہ نفع نقصان سے اور اپنی ذاتی مسئلوں سے نہیں نکل پاتے, اور وہ اپنی ساری خیر لے کر قبر میں چلے جائیں گے. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اس میں سے اپنے اندر خیر ڈھونڈنی ہے, اور اس بارش کے پانی کو اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ لانا ہے تاکہ ہماری خیر ہو. کتنا افسوس ہے مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ اس لڑکی میں بڑی خیر تھی لیکن یہ کچھ لیے بغیر دنیا سے آ گئی, دوسروں کو دیکھ ہی نہیں گئی. آپ بتائیے کتنا دکھ ہوگا آپ کسی کو فائدہ دے سکیں اور آپ نہ دیں, اور آپ کے نہ فائدہ دینے کے وجہ سے دوسرا بندہ مر جائے یا اس کا نقصان ہو تو آپ کو افسوس ہوگا نا. آج اگر ہم مسلمان اپنی سکلز کو جمع کر کے ایک خوبصورت منظم اور اچھے طریقے سے جڑ کے کام کرنے لگ جائیں تو یہ ساری انسانیت ہمیں دعائیں دے, اور پوری دنیا پہ اللہ کے نام کا جھنڈا بھی ہو, اور سب لڑائیاں جھگڑے مادہ پرستی سب ختم ہو کے انسان واقعی انسانیت کو فائدہ دے. ایک داؤد علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے ہتھیار بنانے سکھائے, انہوں نے انسانیت کو نفع دیا. آج دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کرانے والے لوگ کیسے انسانیت کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں. اسی طرح آگے آپ اللہ تعالیٰ قیامت کی بات لاتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں پہ غور و فکر کرو, اللہ تعالیٰ کائنات میں جو کچھ تمہارے سامنے لا رہا ہے بنا رہا ہے, اس کے بعد اب اگلی چیز کیا ہے؟ قیامت. اور اس کے اندر انسان کے لیے کچھ اور باتیں ہیں جو قیامت کا ایک اشارہ ہے. آیت 25, وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اسی کے حکم سے. کوئی آسمان کو اتنے سال کھڑا رہنے کا حکم دے سکتا تھا؟ ہم کتنے منٹ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو اتنے میں ٹانگے سہلانے لگتے ہیں. جب سے دنیا بنی آسمان کھڑا ہے, کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ تو کائنات میں یہ آسمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے حکم پر تم بھی کھڑے ہو جاؤ. قم فانذر, یا پھر قم اللیل الا قلیلا, راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ قیام اللیل کی صورت میں, اور دن میں قیام فی النہار میں کیا ہے؟ اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے, اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور زمین بھی کھڑی ہے. اب یہاں سے دیکھیے لفظ تقوم کے ساتھ آسمان تو آ گیا, وہ تو ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ آسمان قائم ہے لیکن زمین تو قائم نہیں ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ زمین تو بچھی ہوئی ہے, بات واضح, ایسے لگتا ہے نا زمین چپکی ہوئی ہے نیچے بچھی ہوئی ہے, جسٹ لائک فلیٹ جیسے ہم بیڈ شیٹ بچھا دیں اور آسمان اوپر ہینگنگ ہے. اس آیت سے یہ نہیں پتا چلتا, اور اس آیت پہ غور و فکر کرنے والوں نے جا کے یہ بھی دیکھ لیا کہ جس طرح یہ آسمان ہمارے اوپر ہینگنگ ہے نا, اس طرح اس زمین کے نیچے جا کے کوئی دیکھے گا تو یہ زمین بھی اوپر فلوٹ کر رہی ہے, اس کے نیچے پانی ہے. یہ لفظ تقوم اس سمجھ آ رہا ہے, یہ زمین کی چپکی بھی نہیں ہے. یہ جو ویلکنز پڑتے ہیں آتے ہیں اور یہ زلزلے آتے ہیں تو وہ زمین ہی نیچے سے ہلتی ہے نا, اگر یہ اپنی جگہ جمی ہوتی تو اس کو کون ہٹا سکتا تھا. غیر مسلموں نے آج ہمارے ان لفظوں پہ غور و فکر کر لیا, ہم کم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ثم اذا دعاكم دعوة من الارض, پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار زمین سے نکلنے کے لیے, اذا انتم تخرجون, تو تم اچانک نکل پڑو گے. وہی اذا اچانک فجائیا, پھر ٹائم نہیں لگے گا. آج تو بستر سے نہیں نکل پاتے نا الارم سن کے, ابھی اور سو لوں ابھی اور سو لوں, لیکن اس وقت اور نہیں سو سکو گے. یہ بات آپ اپنے بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں کہ دیکھو آج تو تم نہیں اٹھتے نا الارم پہ, لیکن کل کیا ہوگا؟ کل جب تم اللہ تعالیٰ کی پکار پہ کھڑے ہو جاؤ گے, اور اس وقت تو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ اچھا ذرا کروں کچھ ابھی کیا ہے کہ نہیں کیا, تو سوچو پھر آج ہم اللہ کا حکم سنتے ہیں, ہمیں صاف پتہ اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس وقت عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے, لیکن ہم ڈھیٹ بن کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں چپ کر جاؤ, ایسے مان گئے نا کہ ہمیں پتہ لگ گیا تو پھر بات بھی ماننی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس رب کے حکم پر اس دن کھڑے ہو گئے, آج اگر اس کے نام پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا, تمہاری مدد کروں گا. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور سب کچھ اسی کا ہے جو آسمان و زمین میں, کُلُّ لَهُ قَانِتُونَ, اور سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہے. ذرا امیجن تو کریں اس سب میں کیا کچھ آتا ہے, اس کل ہر چیز, لہو من پھر سماواتی ولرت, پوری دنیا کے کاسلز, محل, پہاڑ, سونے کے ظاہر, چاندی کے, تیل کے, ڈائمنڈز, ڈالرز, پاؤنڈز, کرون, سارے ہیپس آف دی ویلتھ لائیے اور کہیے لہو من پھر سماواتی ولرت. 3 سیکنڈ تک ذرا اس پہ آپ غور کریں, کل لہو قانتون, یہ اور بھی بڑی بات ہے. پھر فرما بردار بھی ہیں, کوئی سر چڑے ہوئے نہیں ہے, کوئی آگے سے نخرے کرنے والے اور ایٹیچیوڈ شو کرنے والے نہیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا. يُعِيدُهُ اعادہ. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور وہ اس پہ بہت آسان ہے. دیکھیے باس بعد الموت کے بعد کے بارے میں عقلی دلیل ہے, بار بار قرآن میں آتی, معمولی عقل والا بندہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ پہلی دفعہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے, دوسری بار آسان ہو جاتا ہے. تجربے کی روشنی میں بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ کے لیے نہ پہلی دفعہ مشکل تھا نہ دوسری دفعہ. اس کے لیے پہلی دفعہ آسان تھا, تب تو احون ہے, ہون سے احون, افل و تفضیل کا ذکر ہے, سب سے آسان, ویری ایزی, حیین کا لفظ عربی میں پڑھتے ہیں نا آسان کے لیے. آپ دیکھیے قرآن پاک میں بار بار مشرکین کے عقیدے کا ذکر ہے نا, کہ والا انسان تھا من خلق السماواتی والارض یقولون اللہ, جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, کہتے ہیں اللہ نے, یہ تو ضرور کہتے ہیں, لیکن پھر اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے, خالق مانتے ہو, مالک کیوں نہیں مانتے, فرق کیا بھلا, اللہ کو خالق ماننے سے ہم پہ کوئی لائبلٹی نہیں آتی, ہوگا کریٹر گاڈ نو پرابلم, جب ہم اس کو مالک اور حاکم مانتے ہیں تو لائبلٹی ہے کہ پھر کل ہم نے بھی اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہی لوگوں کا شرک ہے, منہ سے کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ, لیکن جب اللہ ہم سے کسی عمل کا تقاضا کرتا ہے کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوچو, آج بھی اس نے پیدا کرنے سے پہلے تمہیں نہیں پوچھا تھا کہ تم کس سینچری میں دنیا میں جانا چاہو گے, تو کل بھی ایسے ہی ہوگا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اس کے لیے ہے مثال آسمان اور زمین میں, اس کی شان بڑی بلند ہے, آسمانوں میں بھی باکمال ہے اور زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کمال حکمت والا ہے, غالب ہے, زبردست ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ مثل آیا, لیکن مثل یا مثال کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں نا, مثال کیا ہوتی ہے, معقول کو محسوس پہ ٹیلی کرنا. مثال ہے کہ یہ گلاس ہے نا, اب یہ گلاس, اس کو میں محسوس کر سکتی ہوں, میں اس کو چھو سکتی ہوں, اس کے برعکس کوئی چیز میرے ذہن میں, میں آپ کو کوئی آئیڈیا دینا چاہ رہی تھی کہ ہم ایسا کرتے ہیں, ہم ایک واس بناتے ہیں پھول لگانے کے لیے, اب میں نے سوچا کہ ہم ایک گلدستہ رکھنے کے لیے خریدتے ہیں کوئی گلدان, اب وہ میرے معقول میں تھا, عقل میں تھا, تو میں اب اس کی مثال کیا دوں گی اس مخصوص چیز سے, کہ جیسے یہ گلاس ہے اس طرح کا ایک واس خرید لیتے ہیں اور اس میں پھول لگا کے ادھر رکھ دیں گے, تو معقول کو محسوس قرار دینا یہ مثال ہوتی ہے. اللہ کے لیے یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, سورہ شورہ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ مثال استعمال کرنا ممکن ہی نہیں. تو پھر یہاں اس سے مراد پھر شان, صفت, اس کی بڑائی, اس کی خوبی, وہ کیا کچھ کر سکتا ہے, وہ کیا کچھ کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے, لیکن ہم اس کے بارے میں بہت تھوڑا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے, اسی لیے انسان اللہ تعالیٰ کی شان کو پہچانے. آپ دیکھیے کہ جتنا انسان کائنات پہ غور کرے گا نا, اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا. پھر ایک لفظ ہوتا ہے مثل, مثل مشابہ, وصف, صفت, اس کو جب مثل کہہ دیتے ہیں نا میم کی زیر کے ساتھ, جیسے آتا ہے لیس کمثلی ہی شیئن, تو پھر مثل سے مراد ایک قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریزمبلنگ, اس سے ملتا جلتا, اس سے مشابہ, ایسا وصف جو کسی دوسرے میں نہ ہو. اب ایسی ذات جس کی اتنی خوبیاں ہم پڑھ اور سن رہے ہیں, اس کی ساری خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے اب ایک مثال ہے. بہت سمپل آیتیں ہیں, غور و فکر نہ کریں تو 5 منٹ کی بات ہے، اور کریں تو شاید زندگی بھر اس کا حق نہ ادا کر سکیں. اب امیجن کیجئے سارا کچھ ابھی تک جو آپ نے سنا ہے، میں نے سنا اتنا کچھ اللہ کا، پوری بات ریکال کریں 3 سیکنڈ. آخری یہ 2 آیتوں کی تلاوت سنا سکتی ہیں، صرف 2 آیتوں کی، آپ کو ایک فیلنگ دینے کے لیے کہ ہم کس کی بات کرنے کے لیے اگلی مثال سمجھنے لگے ہیں.
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ.
جی، تلاوت کے دوران کیا فیل کیا؟ ایسی سنی کہ کچھ سوچا؟ تلاوت کے دوران کیا سمجھ آئی بات؟ جی آپ.
مجھے ایک آیت یاد آ جس بتائی گئی تھی، تو اس کا کیا تھا کہ بندہ سوچنے والا کر نہیں سکتا، تو یہ یاد آیا کہ ہر چیز کے بارے میں.
اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں ترجمے سے، وہ کل کہہ دیں گے اللہ آپ نے کہا ہی نہیں تھا. سیدھی سی بات ہے، کہا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا، وہ ہم نے تو پڑھا ہی تھا. دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کسی کو میسج کرتے ہیں کہ مجھے صبح فون کر لیں، پھر بعد میں وہ کہتے ہیں سوری میں نے آپ کا میسج نہیں دیکھا، اب دیر ہو گئی ہے، اب کر لوں. ہوتا ہے نا، تو آپ کے پاس اگر وقت ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کر لے، نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں سوری اب نہیں. قیامت کے دن اگر ہم نے کہا اللہ سوری پڑھا ہی نہیں تھا میسج، آپ کھول دیں قرآن، لائیں پڑھتے ہیں، یا میدان عشر میں تو بہت دیر لگی ہوئی ہے، کھڑے بھی ہیں پڑھ لیتے ہیں، تو ہوگا نو سیکنڈ چانس. یعنی اصل دیکھیے کہ شرک ہوتا ہی تب ہے جب اللہ کی قدرتوں پہ یقین نہیں ہوتا. بے سوچے سمجھے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوچ سمجھ کے آپ کبھی غلط کام نہیں کر سکتے. جی آپ.
یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں کہ انہوں نے جن لوگوں تک وہی نہیں بھی پہنچی ان کو یہ ساری نشانیاں دے دی کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ مجھ تک پہنچ.
جی شاباش، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ چلے ہم تو قرآن پڑھ کے اللہ کو پہچان رہے ہیں، تو کائنات دیکھ کے تو سب پا سکتے ہیں. اور آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہدایت کو پانے کے 4 ریسورسز ہوتے ہیں، جس میں کائنات ایک دوسرا بڑا ریسورس ہے. آنکھیں بند کر کے بھی کوئی گزرے گا تو وہ گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کو غور و فکر نہ کرنا پڑے کہ بھئی یہ سب کیسے چل رہا ہے. جی آپ.
ہم صرف دودھ پیتے تھے ہڈیاں ٹھیک کرنے کے لیے، تبھی نہیں سوچا کہ ان کو کیلشیم بناتا کون ہے.
جی بالکل، یعنی چیزوں میں کھو جاتے ہیں اور چیزیں دینے والا اور بنانے والا اس تک نظر ہی کم جاتی ہے، ہر وقت اپنے ہی گنگاتے ہیں یہ کیا وہ کیا میں نے یہ بنایا. تو اگر تھوڑا سا جملوں کو چینج کر لیا جائے تو بہت فرق پڑتا ہے نا. یہ بتائیں کہ دل کے اندر اللہ کا نام لکھا گیا دل کی دھڑکنوں پہ؟ کیونکہ جب تک ہر دھڑکن اللہ کے نام کی پکار نہ دے، اور وہی کام جو لوگ تسبیح سے کرتے ہیں وہ دل کی دھڑکنوں سے نہیں کریں گے، تو اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی نا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ سورت روم جو ہے نا، یہ بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے جوڑ رہی ہے کہ سب پردے چاک کرو اور میرے ساتھ بات کرو. جی آپ.
جی، جو لفظ تفکر کروں، جیسے اگر ہمارے پاس اس کا علم ہوگا تبھی ہم یہ غور و فکر بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان گے. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا اس کا، تو ہم صرف اسی طرح کریں گے جیسے آپ پاسٹ میں کرتے آئے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہم جو مشکل.
جی بالکل، ضرورت اس بات کی کہ ہم اس پہ غور کریں، اور جتنا زیادہ ہم غور کرتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کو اپنے دکھ غم خوشیاں اس کی اہمیت کم لگے گی. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر آپ اور بہت ساری چیزوں میں الجھنے کی بجائے اسی میں کھوئے رہیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سے آہستہ آہستہ ایک غیر مخصوص قسم کا تعلق آتا ہے.